باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فکر مطہر میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا گلزار جعفری صاحب، جو آج ہمارے موضوع پہ گفتگو کریں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر طالب علموں کی ایک تعداد ہے، جوانوں کی ایک تعداد ہے، جو آج ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرے گی، مولانا کی گفتگو کو سنے گی۔ ہم اپنے معزز مہمان کو اور تمام حاضرین کرام کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو پچھلے پروگرام سے مربوط ہے، اور ہمارا موضوع، جیسا کہ پچھلے پروگرام سے میں بھی گلزار جعفری صاحب نے گفتگو کی ہے، سیرت آئمہ اطہار علیہ السلام، شہید متحری کی نگاہ میں، ہم آج اس موضوع پر اس گفتگو کی جم بندی کریں گے، اس گفتگو کو ختم کریں گے۔ جعفری صاحب، ہم نے اپنی پچھلی گفتگو میں خود آئمہ اطہار علیہ السلام کے کچھ اصول و قواعد بتائے تھے سیرت کے سلسلے میں، کہ انہوں نے کن قوانین کو اپنایا، ان کے کیا اصول تھے۔ کیا آپ نے مسلمانوں کے لیے، آئمہ اطہار نے بھی مسلمانوں کے لیے بھی کچھ قوانین یا اصول وضع کیے ہیں، اور وہ کون سی روشیں تھیں اور کون سے اصول تھے کہ جن پر کاربند ہوتے ہوئے آئمہ اطہار علیہ السلام نے یا پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے قدم کو آگے بڑھایا اور کوشش کی ہے کہ دین باقی رہے، اسلام حفظ رہے، اسلام کی حفاظت ہوتی رہے؟ میں چاہوں گا کہ آج ہم اس پہ اپنی گفتگو شروع کریں۔
بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، عالمین کا پالنے والا ہے اور پروردگار ہے، تمام درود و سلام، تمام جو ہے درود و سلام محمد مصطفیٰ اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پہ۔ موضوع جو شروع کیا تھا وہ سیرت کا موضوع تھا، سیرت کے ہم نے معنی اور مصادیق کچھ بیان کیے تھے، کچھ اصول بیان کیے تھے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم کچھ بیان کرنا چاہیں گے۔ ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ آئمہ علیہ السلام، بلکہ اگر معصومین علیہ السلام کہیں، جس میں 14 معصومین آتے ہیں، ان کی سیرت کے کچھ اصول ہیں، ان کی روشیں ہیں، ان کے کچھ مبانی ہیں جو کچھ بیان کیے تھے۔ مثال کے طور پر خدا محوری ایک اصول ہے جو تمام آئمہ کی سیرت میں واضح طور پر اور نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ عبودیت ہے، بندگی ہے، زود ہے، سادگی ہے، بے تکلفانہ زندگی ہے، اور یتیموں، غربا، فقرا کے ساتھ آرام، محبت، پیار کے ساتھ ملنا ہے۔ ان کی زندگی میں رحمت پائی جاتی ہے، الفت پایا جاتا ہے، پیار پایا جاتا ہے، اخوت پائی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے بیان کی۔ مزید ہم بڑھاتے ہیں اس چیز کو، آج اگر اس انداز میں اگر بیان کیا جائے، وہ کون سے اصول اور روشیں تھیں کہ معصومین کی زندگی میں نظر آتے ہیں، اور انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کون سے وہ اصول اپنائے اور کون سی روشیں اپنائی کہ جن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام سربلند نظر آتا ہے، مسلمان سربلند نظر آتے ہیں، سرخرو نظر آتے ہیں۔ یہ چند ایک چیزیں بیان کریں گے۔ پورے 14 معصومین کی سیرت میں دیکھیں، آئمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں ہم دیکھیں تو انہوں نے کیا کہ اسلامی مصلحت کو مقدم رکھا ہے، ذاتی مصلحت کو مؤخر رکھا ہے۔ پہلے کیا دیکھا ہے؟ اسلامی مصلحت کیا ہے، اسلام کی مصلحت کیا ہے، اس میں مسلمانوں کا کیا مفاد پایا جاتا ہے۔ اگر اپنی جو ہے ذاتی کوئی ہے بھی مفاد، یا ہو سکتا ہے انسان کی زندگی بالآخر جو ہے بہت سے ذاتی مفاد پائے جاتے ہیں، تو کیا کیا، اس کو نہیں مد نظر رکھا۔ مقدم کس کو رکھا ہے؟ مقدم مسلمانوں کی جو ہے مفادات کو رکھا ہے، اور اسلام کی مفادات کو رکھا ہے۔ دیکھیں، مولا کائنات جو ہے 25 سال خاموش رہتے ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہیں، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، باوجود اس کے کہ اپنے جو ہے بیان بھی کرتے رہے ہیں کہ میں بھی خلافت کا حقدار ہوں اور یہ ساری چیزیں، لیکن جب بھی مسلمانوں کو کوئی مشورہ دیا ہے، مثلا جو ہے ایران پہ حملے کا مسئلہ تھا، تو مولا کائنات نے کہا، سعد بن ابی وقاص نے لکھا حضرت عمر ابن خطاب کو کہ آپ آئیں، اس میں لشکر میں آئیں، تشریف لائیے۔ تو مولا کائنات نے، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم سید العرب ہو۔ دیکھے کتنے الفاظ پیارے نہج البلاغہ میں بھی ملتے ہیں کیا فرمایا کہ تم سید العرب ہو اس وقت خلیفہ ہو، اور خلیفہ تسبیح کے اس جو ہے دھاگے کی مانند ہوتا ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے، پورا معاشرہ جو ہے اور پورا لشکر، ہاں دانے بکھر جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے ان کو جم کرنا، اکٹھا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ مولا، یا جب آپ سے مشورہ لیا جاتا ہے کہ شام کے حوالے سے آپ کی جو ہے کیا نظر ہے، تو فرمایا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روش تھی کہ انہوں نے آخر دم تک کہا کہ شام کی طرف لشکر بھیجا، کیونکہ شام کی طرف سے ہمیشہ خطرہ لاحق تھا اور مسلسل وہ کیا خلاف ورزیاں کر رہے تھے۔ یا اس کے علاوہ دیکھیں امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں کیا کیا، امام حسن علیہ السلام نے خلافت کو قربان کر دیا اور کہا کہ یہ ممکن ہے کوئی کہیں کہ یہ تمہارا ذاتی تم نے قربان کیوں نہیں کیا، صلح ہو سکتی تھی کیوں نہیں کی، تو امام علیہ السلام نے کیا کیا، قربان کر دی۔ اسی طرح دیگر ائمہ کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں، مثلا امام رضا علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی شخصیت بہت ایک معنی شخصیت ہے۔ امام رضا کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے، اور دیکھیے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مامون آپ سے کہہ رہا ہے کہ ولی ولایت عہدی قبول کریں، آپ کا دل نہیں ہے، مدینہ میں رہ رہے ہیں، لیکن کیا ہے بدیل ناخواستہ مدینہ سے اس لشکر جو اس نے بھیجا تھا، فوج کے آدمی بھیجے تھے، کہا کہ، اور واقعاً ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اختیارات ہوں، فوج ہو، لشکر ہو، اس وقت جو ہے دوسرے کی بات ماننا کوئی عیار نہیں، لیکن دیکھے باوجود اس کے کہ کیا ائمہ علیہ السلام کے پاس اختیار ہے، انہیں علم ہے، بہت سی چیزوں سے آگاہ ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ ذاتی مفاد کو مؤخر رکھا ہے اور جو ہے اسلامی مفاد اور مسلمانوں کے مفاد، اب کیا ہے کہ لوگ جو ہے بہت سے افراد کی یہ نظر تھی کہ امام علیہ السلام سے اگر مامون کہتا ہے ولایت عہدی کو قبول کریں، تو امام علیہ السلام کہتے ہیں اور اس انداز میں قبول کیا ہے کہ دیکھیے یہاں پہ مولا امام رضا علیہ السلام اس انداز میں ولایت عہدی کو قبول کیا کہ میں قبول کرتا ہوں، اہل بیت کے حق کے استحقاق کو بیان کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کہا ہے کہ میں اس حکومتی معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا، شریک نہیں ہوں گا، جو تم کرو گے وہ کرو گے، لیکن میری اس میں مداخلت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جب انسان مداخلت کرتا ہے پھر اس کا جواب دہ اس کا مسئول ہے، امام مسئول نہیں بننا چاہتے تھے۔ ایک یہ امام ائمہ کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی مصلحت کو اسلام کی اسلامی مصلحت پہ ہمیشہ قربان کیا ہے۔ ایک اہم چیز اور آج کل کے جو ہے دور میں ہمیں اس کو جو ہے زیادہ مد نظر رکھنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے، اسلام کی کیا سیرت ہے، قرآن کی کیا سیرت ہے، اور ائمہ کی زندگی میں وہ بہت اچھی طرح نظر آتی ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے غیر مسلموں کے ساتھ کس انداز میں رویہ اپنایا، پیش ہے ان کی کیا سیرت پائی جاتی ہے۔ یہاں میں ایک واقعہ سناؤں گا، دیگر ائمہ کی بھی سیرت میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں اسلامی مملکت بہت زیادہ وسیع ہو چکی تھی، اب کیا بہت سے لوگ مدینہ میں آتے تھے، مدینہ تو رسول کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، عاشق ہوتے تھے، اس میں مسلمان بھی آتے، غیر مسلم بھی آتے، زندیق زنادقہ کا ایک گروہ، ملحدین کا ایک گروہ، کافی تعداد میں عام آدمی نہیں، علماء بڑے بڑے جو ہے ان میں آئے، اور اب ان کے سامنے بحث کوئی کر نہیں پاتا تھا، یعنی علم محدود ہے، تدبیر محدود ہے، لیکن جب امام صادق علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اس انداز میں امام علیہ السلام ان کو قائل کرتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ ابن ابل اوجا کا کہنا ہے کہ میں امام کی خدمت میں، یعنی جعفر ابن محمد الصادق کی خدمت میں جاتا تھا، تو پہلے وہ اس طرح باتیں سنتے رہتے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ میری بات کو قبول کر رہے ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ جب ایک دفعہ وہ بات شروع کرتے تو جتنے بھی میں نے استدلالات دیے ہوتے تھے، جتنے قضایا بنائے ہوتے تھے، امام ایک ایک کر کے ان کو کیا کرتے تھے، باطل کرتے تھے اور جھٹلاتے جاتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک دن میں جو ہے جنت البقیع میں وہاں کھڑا تھا، ابن ابی الاوجا کہتے ہیں، تو وہاں ایک آدمی آئے تو بحث یہی کرنے لگ گیا جو ہے توحید کے بارے میں، تو کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ اس کا اخلاق اور الفاظ جو ہے بڑے تند انداز میں وہ کہنے لگا، تو میں نے پوچھا تم کون ہو، اس نے کہا کہ میں مفضل ہوں، کہا کس کے پاس جاتے ہو، کہتے کہ میں جعفر ابن محمد صادق امام صادق کا شاگرد ہوں، ان کے درس میں بیٹھتا ہوں، تو کہا کہ امام صادق علیہ السلام کا تو ایسا اخلاق نہیں تھا، وہ کس اخلاق کریمانہ کے ساتھ پیش آتے تھے اور کیا ہے کس علمی انداز میں دوسروں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ سیرت ائمہ یا سیرت معصومین میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ کس طرح ہم نے کفار غیر مسلموں کے ساتھ پیش آنا ہے۔ دیکھیے رسول کائنات کی سیرت میں دیکھیے کہ جب باہر سے لوگ آتے تھے، یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو کے آتے تھے، یہ ایک تعجب انگیز بات ہے کہ آج جو ہے مسلمان کیا کفار سے اتنی دوری اختیار کر چکے ہیں کہ دوسرے جو غیر مسلم ہیں ان کو اخلاق کے ساتھ، اپنی جو ہے علمی روش کے ساتھ، استدلال کے ساتھ اصلاً قائل کرنے کے بارے میں تو درکنار قریب ہی نہیں آنے دیتے کہ یہ ہمارے ساتھ رسول کائنات جب تشریف فرما ہوتے تھے مسجد نبوی میں یا کسی دوسری جگہ، تو کیا کرتے تھے؟ رسول کائنات کے پاس جیسے ہی وہ آتے ان کا احترام کرتے تھے، رسول کائنات اگر کہیں بیٹھے ہوتے تھے تو وہاں کیا کرتے تھے، اس کے لیے جگہ بناتے تھے، آئے میرے پاس، اور اس سے وہ کیا ہوتا تھا، فوراً مسلمان ہو جاتا تھا۔ یہ اخلاق جو ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اصل اور کیا ہے کہ غیر مسلم سے تسالوں اور مسالمت امیز اصول ائمہ علیہ السلام نے اپنایا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام کے لیے بھی بہت مفید ہوا۔ مثلا امام رضا علیہ السلام مشہد مقدس میں، اس وقت جو ہے یہ خراسان تھا، مرو میں تشریف لاتے ہیں، تو یہاں کیا عیسائی ان سے ملنے آتے ہیں اور یہودی ملنے آتے ہیں، مناظرات، مامون رشید کیا کرتا ہے، بڑے بڑے مناظرات منعقد کرتا ہے امام علیہ السلام کی۔
اس واقعے کو آپ سے سنتے ہیں ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں ہوں۔
ڈاکٹر رحیم پور اسغدی شہید مطہری کے بارے میں کہتے ہیں، شہید مطہری نے قلم اور منبر کو کبھی عزت کی دو روٹیاں کمانے اور مال و دولت اور عزت و آبرو کے حصول کے وسیلے کی نظر سے نہیں دیکھا۔ ان کا درد درد دین، عشق عشق زندگی بخش، اور سوز سوز انقلاب تھا، لیکن ہمارا درد درد نفس، عشق عشق مشکوک، اور سوز سوز لایانی ہے۔ ٹھیک اس وقت جب سیکولر افکار کو حکمراں جماعت کی حمایت حاصل تھی، سیاست میں دین کو دخل دینے پر روحی و جسمانی طور پر ٹارچر کیا جاتا تھا۔ فقہی حاکمیت کی تھیوری پیش کرنے والے نظریے ولایت فقی کے کتابچوں کی تقسیم پر بھی پابندی تھی۔ شہید مطہری افق فکر و نظر پر یوں نمودار ہوئے کہ حکومتی مشینری، مغرب نواز افکار، لبرل خیالات اور منافقین سب بے بس نظر آنے لگے۔
جی ناظرین، گفتگو چل رہی ہے ائمہ اطہار علیہم السلام کی سیرت پہ، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں مولانا گلزار جعفری صاحب کے ساتھ۔ جعفری صاحب، وہ جو واقعہ جس میں ہم نے آپ کو روک دیا، ٹوک دیا، ہارون الرشید کے زمانے کا واقعہ، امام رضا علیہ السلام۔
جی، واقعہ وہ مامون رشید کا ہے اور امام رضا علیہ السلام کا ہے، کہ امام رضا، میں نے یہ ایک اصل بیان کیا ہے، یعنی چہاردہ معصومین میں اور سیرت رسول میں یہ بہت ہی نمایاں طور پر چیز نظر آتی ہے کہ کیا ہے، غیر مسلم حتی مشرقین کے ساتھ کس انداز میں پیش آتے تھے۔ صلح حدیبیہ میں جب صلح لکھ رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو محمد الرسول اللہ نہیں لکھ رہا، یہ محمد بن عبداللہ لکھ رہا ہے، تو آپ کیا ہے، ہمیں اجازت دیں اس کا سر قلم کریں۔ رسول کائنات نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، بلکہ کہا کہ ٹھہرو، بعد میں اسے دیکھنا۔ اور بعد میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ جو صلح لکھنے والا تھا، اس نے جب رسول کا اخلاق دیکھا تو اس وقت بھی متاثر ہوا لیکن مسلمان نہیں ہوا، لیکن جب رسول کائنات کی رحلت ہوتی ہے، اخلاق دیکھیے اور رسول کی روش دیکھیے، تو اس وقت وہی آدمی کیا ہوتا ہے، جب رسول کی رحلت ہوتی ہے، مکہ میں قرآن بج جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہم اپنے آبائی دین پہ واپس چلتے ہیں، وہی آدمی آگے آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہ، رسول اس دنیا سے گیا ہے، اس کا دین اور اس کا اللہ تو باقی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اصول ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کائنات کی زندگی کے بعد یا مولا کے امیر المومنین کے دور میں خوارج کا ایک گروہ جو ہے، جس نے اسلام کو بہت سخت نقصان پہنچایا تھا، اور وجہ بھی یہی تھی کہ وہ ہم اسلام کا اصول تو یہ ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی اچھے انداز میں پیش آئیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھا جو کفار اور کیا ہے معاندین اسلام کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ لیکن ائمہ علیہ السلام نے اس کو کیا کیا، ایک اور انداز میں، یعنی ایک اصول اپنایا اور روش بھی دی کہ یہ کرنا چاہیے، اور کیا کریں، ان کے پاس جائیں، بیٹھے، اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اور ممکن ہے کہ وہی لوگ جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، جب ان کو آپ اسلام کی حقانیت بتائیں گے تو وہ پھر کیا ہے، اسلام کی طرف آئیں گے۔ یا دیکھیں، اس کے علاوہ ائمہ علیہ السلام نے اسلام کی مصلحت کو مد نظر رکھا ہے۔ اور
اچھا، وہ بات میں نے آپ کی کاٹی، معذرت۔
جی جی،
ائمہ اطہار، وہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کے بعد کے جو آئمہ اتھار ہیں ہمارے امام،
جی
ہمارے
جی
نقی
جی جی
امام
جی
محمد تقی علیہ السلام، خود امام حسن عسکری علیہ السلام، اگر یہاں پہ ہم اگر ان کی سیرت پہ بھی کچھ بات کرتے چلیں تو بہتر ہوگا،
جی جی
تاکہ ہمارے پاس ایک کلی خاکہ، ایک تصویر ہمارے سامنے آ جائے پورے 12 اماموں کی یا 14 معصومین کی.
جی جی بہت اچھا سوال ہے کہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے گفتگو میں کہ پہلے آئمہ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے،
جی
آخری امام کیا ہوتے ہیں، مظلوم بھی ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ماننے والوں کو بھی ان کی نہ ولادت کا پتہ ہوتا ہے اور نہ شہادت کا، اور نہ اس کے علاوہ ان کی سیرت کا ایک اجمالی خاکہ بھی انسانوں کے ذہن میں نہیں ہوتا، ان کے ماننے والے جو اپنے آپ کو ماننے والے کہتے ہیں. تو دیکھیں آخری آئمہ علیہ السلام کی سیرت بہت واضح ہے. میں نے ایک شروع میں بات کہی تھی کہ تمام آئمہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی سربلندی کے لیے بہت اچھے اقدامات بھی کیے، اور ایک اصول کے طور پر مثلا جو ہے نا، جب بھی ایک اسلام پہ حرف آیا فوراً کیا کیا، آئمہ علیہ السلام نے اقدام کیا. ان کی سیرت کا ایک اصول یہ ہے، اور انسان کو یہ بھی اپنانا چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا دیکھے قدم جو غیر مسلم یا کوئی اسلام کے خلاف، فوراً ایکشن لینا چاہیے. یہ آئمہ نے سیرت اپنائی. کہتے ہیں کہ اسحاق ابن قندیم، بعض نے لکھا ہے کہ اس کا بیٹا تھا، کہ وہ کیا کر رہا تھا، تناقضات قرآن کو اکٹھا کر رہا تھا. بہرحال اس سے پہلے کسی نے ایسا کوئی کام نہیں ہے کی. ایک بڑا فیلسوف تھا یا فیلسوف کا بیٹا تھا، تو اس نے یہ کام شروع کیا. اب عام مسلمان کے اس سے گمراہ ہو سکتے تھے. ایک معاشرے میں کیا، ایک فلسفی تھا آخری آئمہ کے دور میں اس زندگی گزار رہا تھا، اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، بعض کہتے ہیں مسلمان ہیں بعض کہتے ہیں کہ نہیں غیر مسلم تھا، بل جو بھی ہو، تو اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، قرآن مجید کا مطالعہ کرتا تھا، دانش مند تھا، فلسفی تھا، تو اس نے کہا کہ قرآن مجید میں کچھ متناقض باتیں پائی جاتی ہیں، تضاد پایا جاتا ہے. اس نے کیا کہ ایک پوری کتاب لکھ ڈالی. جیسے ہی اس کتاب کی اطلاع امام حسن عسکری علیہ السلام کو ہوتی ہے، اپنے ایک شاگرد اور صحابی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا کہو کہ جاؤ اس کے پاس، پہلے اسے چند جملات کی تعلیم دی، کہا کہ یہ جملے اس سے کہنا، تربیت کی، کہا کہ اس سے جا کے یہ کہو کہ یہ جو تم نے اس کے ظاہری الفاظ سے مراد لی، آیا متکلم جو بات کرنے والا ہے جس کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے، کیا جو تم نے جو ہے اس سے مطالب اور مصادیق مراد لیے ہیں، آیا اس کے مد نظر وہی چیزیں تھیں یا کوئی اور تھی؟ اب یہ بڑا ٹھوس اور واضح جواب تھا. جیسے یہ جاتا ہے اس نے وہ تمام الفاظ امام کے یاد رکھے، جاتا ہے اس کے ساتھ دوستی بناتا ہے، اور آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے، ایک دن اسے موقع ملا، یہی بات اس نے کہی کہ جو تم مراد جو تناقضات لے رہے، آیا مراد ظاہری الفاظ سے، الفاظ کے یہی معنی بنتے ہیں اور یہی تفسیر بنتی ہے جو تم کر رہے ہو. ایک دفعہ جو ہے نا اس کو دھچکا لگا کہ یہ عام آدمی اور میں اتنا بڑا فلسفی، میرے سامنے یہ کیسی بات کر رہا ہے. تو پھر کیا ہوا، امام علیہ السلام کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ تمہیں کس نے کہا ہے. فوراً جو ہے وہ امام کا شاگرد کہتا ہے کہ مجھے حضرت حسن عسکری امام علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے، اور یہ میں نے پہلے بھی بیان کر دیا کہ یہ خاندان عصمت و طہارت، علم و نور جو ہے، ہر وقت جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے ہمیشہ اپنے جو ہے کہ مستقیماً یا غیر مستقیماً جو ہے اس کو، مسئلے کو، مشکل کو کیا کرتے ہیں، تعارض کو، جو تناقض جامع اسلامی، اسلامی معاشرے میں، اسلامی سوسائٹی میں پیش آنے والا ہے، اس کو ختم کرتے ہیں. اور پھر کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ جو ہے امام کا شاگرد امام سے یہ عرض کرتا ہے کہ پھر اس نے کیا کیا، وہ کتاب جو ہے جلا دی یا اس کو ختم کر دیا. اس طرح یہ، یا ایک آئمہ علیہ السلام کی سیرت کا اصول یہ رہا ہے کہ بلا فائدہ جو بھی بلا وجہ جو بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں اسلامی معاشرے میں، یا بے فائدہ فضول قسم کی بحثیں جن کا اسلامی معاشرے پہ کوئی اچھا اثر مترتب نہیں ہونا، بلکہ اس میں اختلاف کی خلیج جو ہے وسیع ہوتی جانی ہے، تو امام علیہ السلام یا تمام آئمہ اس سے منع کیا کرتے تھے. مثلا جو ہے یہی ہمارا جو ہے ابھی مختصر وقت آخری آئمہ کے بارے میں رہے گا، تو امام رضا علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے دور میں ایک بحث جسے محنت القرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ سوال یہ تھا کہ آیا قرآن کا علم، قرآن کے الفاظ یہ قدیم ہے یا حادث ہیں، یہ معتزلہ اور ایک اور گروہ میں بحث چل رہی تھی.
اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا جنجال
हाँ, एक बहुत बड़ा जंजाल और मुश्किल आफरीन मसला था जिस पे मुसलमान दो हिस्सों में बट चुके थे,
और हजारों मुसलमानों का खून बहा।
खून बहा कहते हैं कि निशापुर की मस्जिद में एक वाक्य सुनाया जाता है, तारीख में लिखा हुआ है कि जामे मस्जिद में वहां बड़ा हदीस का दर्स हुआ करता था, लेकिन मुसलमान जब दो इस मसले में दो ग्रुप में बटे तो सुबह से लेकर जोर तक आपस में क्या तलवारें चलती रही और मस्जिद खून से भर गई।
उस मस्जिद में,
मस्जिद में देखे क्या मुसलमान अपने आप का है। यहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये इन बहसों का फायदा नहीं है, और जो भी आपके मानने वाले थे, पैरोकार थे, मुसलमानों को एक पैगाम दिया कि ये बहसें भी फायदा हैं, फायदा इनका कोई नहीं है। कोई अगर कोई इन बहस को मान ले, मसलन इस्लाम कुरान कदीम है या हादिस है इस्लामी, इंसान की शख्सियत पे क्या इसका असर पड़ेगा? ये तो एक कलामी बहस है, खुदा से मरबूत है, खुदा पे छोड़े अगर हादिस भी है कुरान या क्या है कदीम है तो ये। इमाम ने फिर एक राय हाल निकाला, कहा कि इल्म खुदा, खुदा बंद मुताल का इल्म कदीम है, बाकी ये ज़ाहरी अल्फाज, ये गिलाफ, ये कागज़, ये तो हादिस है, ये तो जदीद है हम लोगों के। मसलन ज़बान जो है ना, अरब की ज़बान है, ये जो लिखने वाले हैं कातिब, इन्होंने खुद लिखे हैं, लेकिन इल्म खुदावंद मुतार कदीम है। ये इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उस दौर के एक अहम मसले को हल किया जो उस दौर में पेश आ रहा था।
बहुत शुक्रिया। हमारी गुफ्तगू का वक्त भी बिल्कुल आपकी गुफ्तगू के साथ ख़त्म हो गया। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
इस्लाम एक इज्तिमाई दीन है। इस्लाम दीन और दुनिया दोनों पर मुश्तमिल है, ये आखिरत भी है और जिंदगी भी। इसमें फिक्री, रूहानी और इलाही अकदार भी हैं और माशरती कवानीन भी। इस्लाम में इंसान की ज़िंदगी के तमाम शोबों से मुतालिक कवायद व ज़वाबित पाए जाते हैं। इस्लामी नज़रिया हर चीज़ पर मुहित है। इसमें इक्तसादी कवानीन हैं, सियासी ज़ाबते हैं और माशरती उसूल भी मुतायन हैं और अदलिया के कवानीन भी हैं। इस्लाम में सकाफत भी है और अखलाकियात के पहलू भी हैं और खुदाशनासी भी है। इस्लाम क्योंकि एक इज्तमाही दीन है, इसलिए उस पर इक्तफा नहीं करता कि मैं और आप अपनी ज़ात की हद तक मुसलमान रहें। मैं अपनी ज़िंदगी में इस्लाम के उसूलों का पाबंद हूँ। मैं इस्लामी इबादात, नमाज और रोज़े को अपने अपने वक्त पर अदा करता हूँ। मैं आयली कवानीन, मसलन निकाह, तलाक वगैरह के सिलसिले में इस्लामी कवानीन पर अमल करता हूँ। मैं इस्लाम के मुताबिक कारोबार करता हूँ। अखलाकी उमूर में इस्लामी अहकाम और उसूल की रियायत करता हूँ, लिहाजा मैं मुसलमान हूँ। यही काफ़ी नहीं, क्योंकि इस्लाम एक इज्तमाही दीन है और उसका मतमय नज़र एक इज्तमाही इकाई की सूरत में ज़िंदगी बसर करना है, लिहाजा इज्तमाही कवानीन भी रखता है। उनमें कुछ शायर भी शामिल हैं, ऐसी निशानियां जो एक मुसलमान की ज़िंदगी की पहचान हैं, यानी मुसलमान को उनके शायर के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहिए। हो सकता है हम तौहीद परस्त हों लेकिन नबूवत पर ईमान न रखते हों। इमामत व वलायत भी इसी तरह है। हम शिया हैं और इस्लाम में इमामत व रहबरी के बारे में मखसूस नुक्ते निगाह रखते हैं जो हमारे यहाँ उसूल दीन में शामिल है। इमामत अपनी जगह एक हकीकत है जिस पर हमारा ईमान है और हमारे अकीदे का जुज है। इसके अलावा शिया होने की कुछ निशानियाँ और भी हैं जिनके ज़रिए हम ये इजहार करते हैं कि अगरचे हम भी दूसरे मुसलमानों की तरह मुसलमान हैं और दूसरे यकता परस्तों की तरह हम भी खुदाए वाहिद को मानते हैं और उनकी तरह हम भी पैगंबर अकरम की नबूवत पर ईमान रखते हैं, लेकिन इसके साथ हमारा इमामत पर भी अकीदा है और हम शिया हैं। और कुछ बातें तशय्यो की पहचान हैं। इस्लाम एक इज्तमाई दीन है और अदल इंसाफ को एक मुआशरती मुसलमा उसूल समझता है, बल्कि अंबिया इकराम को उसके क्याम का जिम्मेदार करार देता है। अदल खुद एक हकीकत है, लेकिन इस्लाम में कुछ निशानियाँ ऐसी हैं जिनके ज़रिए हम कह देते हैं कि हमारा दीन अदल का दीन है, इंसाफ का दीन है। हमारे दीन में जुल्म से मुकाबला और जुल्म कबूल न करना दीनी उसूल में शामिल है, यानी हम इन उसूलों की पाबंदी का अमली मुजाहरा करते हैं।
जी नाजरीन, यहां पर अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहां पे हम अपने हाज़रीन कराम से सवाल लेंगे। जी, जो साहब सवाल करना चाहें, जी फरमाइए।
मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आइमा अलैहिस्सलाम ने अपने आदाफ और मकासद को हासिल करने के लिए कौन से वसाइल और ज़राए इख्तियार किए?
जी,
ये सवाल ये है कि आइमा अलैहिस्सलाम ने किन वसीलों से अपने आदाफ तक पहुँचने के लिए استفادہ کیا۔ یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ آئمہ علیہ السلام کی سیرت کا یہ اصول رہا ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ان وسائل سے استفادہ کیا ہے جو انسان کو عالی اور اعلیٰ اہداف تک پہنچاتے ہیں۔ کیونکہ زیادہ تر میری خواہش تھی کہ آخری آئمہ کی سیرت کو اس حوالے سے ساتھ جو ہے منطبق کیا جائے اور مربوط کیا جائے۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو خراسان میں بلایا گیا، وہاں ایک طرف مامون تھا اور ایک بہت ہی با اختیار وہاں ایک وزیر تھا، جسے وزیر اعظم یا اس طرح کا لقب دیا تھا۔ اب وہ بھی چاہتا تھا کہ مامون کو ہٹایا جائے۔ یہاں امام کے سامنے کیا تھا؟ اب مثال کے ذریعے میں اس مطلب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ امام کا بھی دشمن مامون اور کیا فضل بن سہل کا بھی دشمن۔ اب کیا کرتے امام اس کے ساتھ ساز باز کر کے کیا کر سکتے تھے؟ مامون کو ہٹا سکتے تھے اور پھر کسی طرح جو ہے بعد میں اس کو بھی ہٹا سکتے تھے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ امام کی خلافت جو ہے وہ کیا پوری سلطنت، اسلام کی بہت بڑی سلطنت میں ہو سکتی تھی، اور اسلام جو امام علیہ السلام اسلام کی بہت اچھے انداز میں خدمت کر سکتے تھے۔ لیکن یہاں کیا تھا، امام دیکھ رہے تھے کہ یہ وسیلہ غلط ہے۔ امام کو جب اس نے مشورہ دیا وزیر نے تو امام نے اسے منع کر دیا۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے مامون سے یہ کہتے ہیں کہ یہ وزیر چاہتا ہے کہ مجوسی مذہب کو یہاں دوبارہ جو ہے واپس پلٹائے، تم کیا کرو اپنے آبا کے دارالحکومت بغداد میں واپس چلے جاؤ، اگر یہاں رہو گے تو تمہارے لیے مشکلات ہوں گی۔ امام علیہ السلام نے کیا کیا، ایک تو یہ ہے کہ اسلام کی مسلط کو مد نظر رکھا اور صحیح جو اسلامی اصول ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جو ہے، دیکھیں امام علیہ السلام ہمیشہ ان کے مد نظر اعلیٰ اہداف ہوتے ہیں، یہ چھوٹے موٹے اہداف نہیں ہوتے۔ ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ کیا وسیلہ وہ اختیار کیا جائے جو صحیح ہو، کیونکہ مقصد ان کے سامنے عالی اور متعالی ہوتا ہے۔
جی، یعنی کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے وسیلہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ہدف عالی ہے، خدائی راستے میں آپ کا ہدف ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ وسیلہ بھی صحیح استعمال کریں، خدائی وسیلوں سے وہاں پہ فائدہ اٹھائیں، استفادہ کریں۔ جی، کوئی اور صاحب اگر سوال کرنا چاہیں۔ جی،
میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آغا صاحب نے پہلے توضیح دی کہ مختلف آئمہ علیہ السلام نے مختلف روشوں سے امت کی اصلاح کے لیے اقدامات کیے، اسی طرح کیا وجہ ہے کہ آج کے معاشرے میں ایک امام علیہ السلام کی اگر سیرت کو زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے تو دوسرے کی کم؟ اس طرح بعض آئمہ علیہ السلام کی ولادت اور شہادت تک کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے اور اس میں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟
یعنی سوال سے زیادہ درد دل ہے۔
مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اہمیت بعض واقعات کی ہے، بعض شخصیات کی بھی ہے۔ مثال کے طور پر صدر اسلام کو دیکھا جائے تو امیر المومنین علیہ السلام کی، اس حوالے سے کہ اسلام جو ہے ابتدائی اور پھر کارہائے نمایاں امیر المومنین کے، اب ہر وقت وہی تقریباً بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہماری طرف سے یہ جفا ہے کہ ہماری نظر میں، ہمارے مکتب کی نظر میں کیا ہے کہ تمام آئمہ جو ہے عظمت کے اعتبار سے برابر ہیں، ان میں ہم کوئی فرق نہیں، لیکن مراتب کے اعتبار سے بالآخر کسی فرق ہے کہ مولا کے بعد اس طرح جس طرح ایک ترتیب ہے۔ لیکن یہ ہماری طرف سے جفا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیرت جو کتابوں میں پڑھی ہے، تاریخ جو کتابوں میں پڑھی ہے، ہم کیا کرتے، اس کو یہ علماء کا فرض تھا، محققین کا فرض تھا کہ وہ لوگ کے سامنے بیان کرتے اور ہم اس پہ عمل کرتے۔ اور کیا ہوتا کہ جس طرح ہم محرم الحرام میں امام علیہ السلام کی شہادت مناتے ہیں، دیگر آئمہ علیہ السلام کی شہادت، ان کی ولادت کو بھی منایا جاتا ہے۔ لیکن بعض جگہ پہ ہمیں پھر بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ واقعی کربلا کی عظمت زیادہ ہے، اب ہم جو ہے اس کو کسی کے مقابل میں یا اس طرح نہیں منا سکتے، نہیں لا سکتے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ لیکن یہ بعض آئمہ کے بارے میں ہماری طرف سے کوتاہی ہے، سستی ہے۔ مثلا امام محمد تقی ہو گئے، امام علی نقی، امام حسن عسکری، با آخری آئمہ بالخصوص، ان کے بارے میں ہماری یہ سستی اور جفا ہماری
اور
طرف
بہت سے سارے بزرگ علماء اس بارے میں تاکید کرتے ہیں کہ جس طرح ہم محرم کا عشرہ مناتے ہیں، اس طرح ہم اماموں کی شہادتوں پر اس طرح کے عشرے، 10 روزہ، 5 روزہ مجالس اور پروگرامز ہمیں رکھنے چاہیے تاکہ ان کے بارے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کی جائیں اور لوگ روشناس ہوں ان کی شخصیات سے بھی۔ تو یہ آپ کا درد دل صحیح تھا، ہم آپ کی اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہم بھی اس چیز کی تشنگی کو محسوس کرتے ہیں، لیکن اب یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں، خصوصاً وہ جوان جو اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، اس مسئلے کو، اس تشنگی کو محسوس کر رہے ہیں، اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کس طرح آپ جا کے معاشرے میں اس پیغام کو پھیلاتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں باقاعدہ۔ اگر آپ اس طرف سے قدم اٹھائیں گے تو ہمارے علماء بھی اس کا انشاءاللہ بھرپور جواب دیں گے. جی کوئی اور صاحب اگر سوال. جی
کہ ائمہ اطہار کے رویشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دور میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟
جی سب سے پہلے تو ہماری زندگی جو ابھی دور عصر حاضر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, ہماری اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی سیرت کو سمجھا جائے. پہلے خود معرفت امام ہے, پھر ان کی سیرت کو سمجھا جائے کہ انہوں نے کن مبانی اصولوں کے مطابق اپنی سیرت کو استوار کیا اور زندگی گزاری, پھر انہوں نے کون سی روشیں ہمیں دی ہیں, اور پھر کیا ان کے سامنے کیا اہداف تھے, اور کن مراحل پہ انہوں نے لوگوں کی تربیت کی ہے. یہ چند چیزیں مثال کے طور پر اب کیا ہے ہماری ذمہ داری. پھر بعض دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ آئمہ 250 سال ان کی جو زندگی کا ظاہری زندگی ہے عرصہ ہے, اس میں ہم دیکھنا چاہیے کہ آئمہ کی زندگی میں کبھی ایک امام جنگ کرتا ہے, دوسرا امام صلح کرتا ہے. تو ہمیں یہ بھی تمام چیزوں کو اس دور میں جہاں ہمیں جنگ کرنی پڑے وہاں جنگ کرنی پڑے گی, جہاں کیا صلح کرنی پڑے وہاں صلح بھی کرنی پڑے گی. یہ کیا ہے اصول ہے ان کی سیرت کا. لہذا ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آئمہ علیہ السلام کی سیرت کو صحیح سمجھا جائے, ان کے مبانی کیا تھے, سیرت کے اصول کیا تھے, روشے کیا تھی, اور ان کے سامنے اہداف کیا تھے. ان کی سیرت سے ہم یہ اگر چیزیں سمجھ سکتے ہیں تو پھر کیا ہم معاشرے کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں. اگر ان کی سیرت کے مطابق معاشرے کو استوار کر دیا جائے تو معاشرے میں محبت, اخوت, الفت, بھائی چارہ, یہ تمام چیزیں نظر آئیں گی جو ائمہ کے مد نظر بھی تھا کہ وہ کیا کریں معاشرے کو. اور آخری امام کا تو یہی ہے کہ ایک جو ہے مبالغے کی حد تک بھی بیان کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ حقیقت بھی ہوگی, اور روایات میں بھی آیا ہے کہ کیا ہوگا شیر اور بکری ایک جگہ اکٹھے بیٹھ کے پانی پیے,
اتنا زیادہ امن ہوگا. آپ کی بات میں ایک اور اضافہ کرتا چلوں کہ خود ہم نے زمانے کے تقاضے کی تو بات کی ہے, لیکن زمانے کو سمجھنا بھی ایک فن ہے جو آئمہ علیہ السلام نے ہمیں دکھایا ہے کہ کس زمانے پہ بھی ہمیں قدرت ہونی چاہیے کہ اس زمانے کا تقاضا کیا ہے. پہلے تو زمانہ تو سمجھیں کہ ہمارا جو ہے وہ زمانہ کیا ہونا چاہیے. ہم یہاں پہ
شہید مطہری نے ایک کتاب بھی لکھی ہے, اگر اس کو بھی انسان مطالعہ کرے, عصری تقاضے, یعنی سیرت آئمہ پہ بھی کتابیں لکھی ہیں شہید کی, اور عصری تقاضوں کو بھی دیکھا جائے, اور پھر انسان جو ہے نا ان عصری تقاضوں کے مطابق ان کو اور جو سیرت اپنائی اس میں اگر انتباق پیدا کر لے اور اپنی زندگی کو منطبق کر لے اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق استوار کر لے تو ہماری زندگی بھی آئیڈیل زندگی بن سکتی ہے.
بہت بہترین آپ نے بات کی. ناظرین یہاں پر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں, اس موضوع کو آج سمیٹتے ہیں, سیرت آئمہ اطہار شہید متحری کی نگاہ میں. آئیے آج جو ہم نے گفتگو کی اس کا خلاصہ چل کے دیکھیں.
ناظرین کرام, آج ہم نے اپنے پروگرام فکر مطہر میں آئمہ کی سیرت پر گفتگو کی ہے. شہید مطہری آئمہ کی سیرت کا محور اور اصول خدا پروری کو قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ خدا نے اماموں کو عبودیت, بندگی, زہد, سادگی, حسن سلوک کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اسلام اور قرآن کی سیرت کا عملی نمونہ ہمیں اماموں کی زندگی میں نظر آتا ہے. آج کے اس سراسر دور میں ہمیں آئمہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہمارے آئمہ کا یتیموں, غریبوں اور غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ اسلام قبول کرتے, اور جب حضرت علی کے دور کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ نے بھی اپنی حکومت کی بنیاد عدل و انصاف پر رکھی ہے. آئمہ طاہرین نے جب اسلام کو مشکل میں دیکھا یا جب بھی مسلمانوں کو کوئی مشکل درپیش ہوئی تو انہوں نے اس مشکل کو شائستگی اور خوش اخلاقی سے حل کرنے کی کوشش کی.
جی ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آج آپ کو بہت ساری نئی باتیں سننے کو ملی ہوں گی. ہم بہت شکر گزار ہیں مولانا گلزار جعفری کے کہ انہوں نے یہاں آنے کی زحمت کی اور ہماری اس دعوت کو قبول کیا. اسی طرح ہمارے حاضرین جو یہاں پر تشریف لائے اور مولانا گلزار جعفری صاحب کی گفتگو کو سنا. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے میزبان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.